السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسی اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ان پر کوئی نوشتہ اتار لائیں، یعنی کوئی تحریر. ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا، کہنے لگے ہمیں اللہ کو ہمارے سامنے ظاہر دکھا دو. ان کی اسی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ لیا. پھر اے اہل کتاب، تم نے واضح دلائل آ جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. پھر ہم نے ان کا یہ قصور بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ عطا کیا. ایک اور ترجمہ دیکھیے. سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ اتار لائیں آپ ان پر ایک کتاب ایک بار آسمان سے. سو سوال کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑی چیز کا اس سے بھی، اور کہا دکھا ہم کو اللہ بالکل سامنے، تو پکڑ لیا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے. پھر انہوں نے بنا لیا بچھڑے کو معبود بعد اس کے آ چکی تھی ان کے پاس واضح دلیلیں. پھر معاف کر دیا ہم نے یہ بھی اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ واضح. یہاں سے اہل کتاب کا ذکر شروع ہو رہا ہے. پہلے بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ ان لوگوں نے کچھ رسولوں میں سے کچھ کو مانا اور کچھ کو نہ مانا اہل کتاب نے. جیسے یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار دونوں نے کر دیا، یہود نے بھی اور عیسائیوں نے بھی. تو یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. اب یہاں ان کے سوالات کی اور ان کی ڈیمانڈز کی بات کی جا رہی ہے کہ کیسے وہ شرائط پیش کرتے تھے. دراصل اہل کتاب رسول اکرم سے بار بار سوالات کرتے اور مطالبہ کیا کرتے تھے، اور یہ سب وہ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ ان کو رسول اکرم سے ایکچولی ایک ذاتی انعت تھا، ایک ان کو کہتے نا حسد، کہ یہ نبوت بنی اسرائیل سے، یہ بنی اسحاق سے بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی. یہ چیز کی ان کو جلن اور کڑھن تھی، اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دیکھنے میں آتی ہے. ایون دیندار لوگوں میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس طرح سے کڑھنا کسی کی اچھائی دیکھ کر، کسی کی اچھی باتیں دیکھ کر. اب دیکھیں ہم کو تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، نہ کہ اس طرح سے جلن اور کڑھن کا شکار ہوں. کسی کے بھی پاس کوئی نعمت دیکھیں تو اس پر ماشاءاللہ یا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ضرور کہیں، تاکہ نظر بھی نہ لگے. تو بہرحال یہاں پر یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا. انہوں نے مدینہ میں رسول اکرم سے یہ کہا کہ آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب نازل کر کے دکھائیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تختیاں نازل ہوئی تھیں. اور ان کا یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن میں بتایا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے. ان کو جواب بھی دیا گیا ہے ان کے سوال کے صورت میں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سوال کرنا اور سوال کرتے چلے جانا یہ یہود کی عادت ثانیہ بن چکی تھی. کیلو کال کرنا، حجت بازی کرنا، بال کی کھال نکالنا، کوئی بھی بات کو سیدھے سادھے طریقے سے نہیں مانتے تھے، سمے نہ بتانا نہیں کہتے تھے، بلکہ کیوں کریں، کیسے کریں، کیا وجہ ہے اس کی، اس کا ریزن دو، لاجک پیش کرو، بہت زیادہ کیلو کال کرتے تھے. تو اب یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ سوال یہ ہے کہ اگر آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دی جاتی ہے تو کیا تم اس کے بعد بھی ایمان لاؤ گے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر تو لکھی ہوئی کتاب نازل کی جا چکی تھی، اس کے باوجود بھی تم نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا، اتنی ان کو تکلیف دی. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات پر آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، ان کے بات پر آپ اپنے دل کو نہ دکھائیں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، غم زدہ مت ہوں. انہوں نے تو اپنے رسول، اپنے محسن کو اتنا تنگ کیا، تو جو قوم اپنے اتنے محسن اتنے اچھے رسول کو تنگ کر سکتی ہے تو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ بھلا وہ آپ کو نہ ستائے گی؟ اے نبی آج ہی آپ سے کتاب مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بڑے بڑے مطالبے کیے اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ضد کیا اتنا ستایا، اور حالانکہ وہ جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر تھے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کی باتوں سے عام جیسے لوگ ہوتے تو ان کی باتوں سے ضد ہو جاتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بار بار گئے۔ آپ دیکھیں کیسے ان کا کہنا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ اپنے رب سے پوچھو گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کھاتی کیا ہے، چلتی پھرتی ہے، کیا کھیتوں میں کام کرتی ہے یا نہیں کرتی، ہل جوتتی ہے یا اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے سوالات کیے، اور اتنی دفعہ موسیٰ علیہ السلام جاتے گئے اور پوچھتے گئے۔ آپ سوچے کتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، جاؤ اپنے رب سے پوچھا، جاؤ اپنے رب سے پوچھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو الگ کر دیا تھا، اس قدر خود غرض قوم تھی۔ تو کہا چلے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی، یہ نام نہاد علماء یہودیوں کے، یہ رہبان، یہ ایکچولی ان کو صرف مطالبہ کرنا آتا ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے پاس شرائط جو پیش کریں یہ ایمان لانے کے لیے نہیں پیش کرے، بلکہ یہ ابھی بھی شک و شبے میں ہی مبتلا ہے اور حسد میں مبتلا ہیں، اور اگر ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگ جائیں تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کوئی بھی نشانی آپ لے آئیں ان کے لیے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کی، اتنی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی مہلت دیتا رہا۔ کوئی ایک نافرمانی تھی ان کی، انہوں نے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا، کتابوں میں تحریف کر دی، کتابوں کو چینج کر ڈالا، اپنے من مرضی، اپنے من موافق کی تفسیر کرنے لگے، تاویل پیش کرنے لگے، اور اپنے من کے مطابق، مرضی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے ان کے علماء۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اتنا کھلم کھلا معجزہ دیکھ چکے تھے ابھی وہ، موسیٰ علیہ السلام جب سمندر سے گزرے تو اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ فرعون ان کے سامنے غرق ہوا، اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھائے جانے کا مطالبہ کیا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے، لیکن آپ دیکھیں ان کی وہی رفتار بے ڈھنگی ہے، وہی چال کہ انہوں نے ہر بات کو جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا جس کا پیش بھی کر دی گئی تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہ بنے۔ تو بچڑے کو معبود بنا لیا، ان کو پھر بجلی نے آ لیا تھا، یعنی جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ خود سوچے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت نہ کر سکے کوہ طور پر، تو یہ کیا برداشت کر سکتے تھے؟ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے یہود، ان کے دلوں پر اللہ نے جو بدبختی کی مہر لگائی تھی، تو اس کی وجوہات صرف یہ نہیں جو یہاں بیان کی گئی بلکہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، یعنی ان کے جرائم کی فہرست بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور انہوں نے کوئی ایک جرم نہیں کیا، وہ رسولوں کی نافرمانیاں کرتے رہے، رسولوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور بار بار سوال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، کہنے لگے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے، کہ واقعی میں یہ کتاب تورات اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی، جب تک اللہ تعالیٰ فرما نہیں دیتا ہم نہیں مانیں گے، اس وقت تک اے موسیٰ ہم تمہارا کیسے اعتبار کریں؟ اگرچہ کہ ہم دیکھتے کہ ان کا ہر مطالبہ سرکشی پر ہی مبنی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے ان کو کوہ طور پر، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، جب بجلی کی کڑک ہوئی، سائقہ کا لفظ آتا ہے یہاں پر، جب تجلیات ان پر پڑی بجلی کی صورت میں، تو سب کے سب مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اور یہ واقعہ ہم سب سورہ بقرہ میں تفصیل سے، جن لوگوں نے کیا ہے سورہ بقرہ کا کورس وہ جانتے ہی ہوں گے، ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، جب ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر، تو ان کے بعد پھر انہوں نے پھر خواہشات ظاہر کر دی، اور اب یہ کتاب کا مطالبہ کرے کہ کھلم کھلا کتاب نازل کی جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا وہ قوم ایسے ہی کرتی ہے، جن کو بات نہیں ماننی ہوتی ہے وہ شرائط پیش کرتے رہیں گے، اور جن کو ماننا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مان لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات دیے، اور سب سے بڑا معجزہ تھا ان کا ید بیضا اور عصائے موسیٰ۔ پھر فرعون کی جو قوم تھی اس پر کئی قسم کے عذاب آئے، سرسیوں کے، مینڈکوں کے، خون کا عذاب آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے پھر وہ عذاب ٹل جاتا، پھر وہ واپس شرک کرتے پھر عذاب آ جاتا، بہرحال لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر جادوگروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کی، کامیابی عطا کی۔ پھر جادوگروں کا ایمان لانا، دریا کا پھٹنا، فرعون اور آل فرعون کا غرق ہونا، بنی اسرائیل کا فرعونیوں سے نجات پانا، یہ سب کیا تھا؟ اتنے بڑے بڑے دلائل اور معجزات تھے۔ انہیں دیکھ کر جو بھی لوگ ایمان لانا تھا لا چکے ہوتے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ پھر گئے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مطالبہ کریں کہ کتاب لکھی ہوئی اتاری جائے تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، آپ اس میں نہ رہیں امید پر کہ یہ لوگ مان جائیں گے۔ بہرحال جیسے جیسے انہوں نے پھر تکبر کیا، گناہوں میں آگے بڑھتے گئے، اور اسی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ تو آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 154 میں، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ ہم نے ان یہود سے اقرار لینے کے لیے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، نیز یہ بھی حکم دے کہ ہفتے کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، اور ان باتوں پر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔ اب دیکھیں کوئی ایک جرم ہے، اگلا جرم کیا بتایا گیا کہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر بلند کیا گیا، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں تھے، اتنے ہٹ دھرم ہو گئے تھے کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تھے۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کی، ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کیا گیا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اس کے بعد انہوں نے مانا تھا نہیں، مجبوری میں مانا۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا تھا کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا، کہا جاتا ہے، یعنی ہسٹری میں بتایا جاتا ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں، کہ جس شہر میں ان کو جانے کا حکم دیا گیا تھا، یہ اریحا نامی کوئی شہر تھا، جو کہ عبرانی زبان میں اس کا کچھ اور نام ملتا ہے۔ بہرحال جو بھی شہر، ہم کو اس سے تو کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی شہر رہا ہو، اس شہر میں ان کو جب داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہوئے جانا۔ انہوں نے قول اور عمل دونوں سے اس کو چینج کر دیا۔ ان لوگوں نے اس کے باوجود بھی سوالات جاری رکھے، مطالبہ جاری رکھے، ہٹ دھرمی دکھائی، سجدہ کرتے ہوئے جانے کے لیے کہا گیا تھا تو الٹا کہا جاتا ہے کہ سیرین کے بل گئے، اور معافی طلب کرتے ہوئے جانے کے لیے کہا گیا تھا تو یہ بھی پتا چلتا کہ انہوں نے ہتتن کو ہنتتن کر دیا تھا، گندم گندم، واللہ اعلم۔ اور ہفتے کے دن کی جو زیادتی تھی ان کی، آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے کہ سیٹرڈے ان لوگوں کا مذہبی دن تھا، یعنی دینی کہہ سکتے آپ اس کو ایک طرح سے، جس میں عبادات وغیرہ کے لیے وہ مخصوص کیا گیا تھا دن، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکم تھا ان کو کہ ہفتے کے دن، یعنی سیٹرڈے جس کو یوم السبت کہا جاتا ہے، کہ سیٹرڈے نہ کوئی وہ دنیاوی کام کریں گے، نہ کوئی بزنس، نہ کوئی گھر کے کام، بس صرف عبادت کے لیے اس دن مخصوص کریں گے، رکھیں گے اس دن کو۔ لیکن انہوں نے ہیلے بہانوں سے کیسے کیا کہ جمعہ کی رات کو ہی جال ڈال دیتے تھے، یا گڑھے کھود لیتے تھے سمندر کے کنارے تاکہ مچھلیاں لہروں کے ذریعے سے آئیں تو مچھلیاں گڑھوں میں رہ جائیں اور پانی واپس چلا جائے۔ اب ان بہانوں سے وہ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے اگر دیکھا جائے تو؟ یعنی اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سبت کے دن زیادتی کی، تو پھر ان کے دلوں پر کیا ہوا، ٹھپا لگا دیا گیا۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ یہ گناہ کے کام اچانک نہیں آ جاتے انسان کے اوپر، یہ وارد نہیں ہو جاتے، کوئی اس کو ایک شوق نہیں پیدا ہو جاتا اچانک، بلکہ دھیرے دھیرے ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان ایک جرم کرتا ہے، جب اس جرم کی کباہت اس کے دل میں کم ہو جاتی ہے کہ اچھا کیا ہوا، تھوڑا سا تو گناہ کیا، چھوٹی سی تو بات ہے، پھر بڑھتے 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 دھیرے دھیرے وہ بڑے بڑے گناہ بھی کرنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر وہ گناہوں میں پوری طرح سے آلودہ ہو جاتا ہے یا ملوث ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ اس کو لے ڈوبتے ہیں، پھر وہ اس کو وہاں سے نکلنے نہیں دیتے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا، ان کے دل سخت ہو گئے، تکبر میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ گناہ اس قدر بڑھا کہ نبیوں کو بھی قتل کرنے لگے۔ اور آگے پھر جنہوں نے جملہ کہا تھا، آیت نمبر 155 دیکھیے، فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر چونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یوں کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی تھی، سوائے چند آدمیوں کے جو ایمان، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی تھی کہ انہوں نے حق بات کا انکار کیا۔ تو یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہود کا جرم کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہے۔ یہ جملہ کیوں انہوں نے کہا؟ کہ وہ کوئی اور بات کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو چوزن پیپل سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم پر کوئی اس کا اثر نہیں ہونے والا، کتنے بھی گناہ کر لیں، کتنی بھی نافرمانیاں کر لیں. اس لیے وہ ڈھٹائی اختیار کر لی تھی انہوں نے گناہوں پر، یہ گناہ کرتے چلے جاتے تھے، اور ان کے تکبر کی وجہ سے، کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، تو اپنے اسی تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے آخر کر مہر لگا دی. وہ گناہوں میں اتنا آگے بڑھ گئے یا اتنا آگے بڑھنے لگے کہ انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کو بھی چھوٹا سمجھا. جیسے جیسے گناہوں میں بڑھتے گئے ویسے ہی تکبر آتا چلا گیا، اور جتنا پھر یہ تکبر ان کے دلوں میں آتا گیا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھرتے چلے گئے، آخر کار ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا. اب آپ سوچے کہ کس قدر خطرناک ہے یہ چیز کے دلوں پر مہر لگ جانا. یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے انسان کو، بندے کو، تو اس مہلت سے انسان کو چاہیے کہ وہ فائدہ اٹھائے، نہ کہ مزید اور برائیوں میں انوالو ہو. تو اتنا گناہوں میں آگے بڑھے کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ بھی کہیں ہم ماننے والے نہیں ہیں، تمہاری کسی بات کا ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے تھے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگے تھے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگے تھے. تو بہرحال انہوں نے ایک جرم نہیں کیا، گوشالہ پرستی یعنی گائے کو کی پوجا کی، اور بچھڑے کو معبود بنا لیا. کچھ اور ان کے جرائم تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تختیاں نازل ہوئی تھیں تو ان پر تمہارا ایمان کس قسم کا تھا، ان سے پوچھا جا رہا ہے. جو اب اس نبی سے تم ایسی ہی آسمان سے نازل شدہ تحریر کا مطالبہ کر رہے ہو، تو ہم نے تو تورات اتاری تھی، پھر تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تم نے تو عہد لیا تھا، اگر تم پر پہاڑ کو اندھا کر لیا جاتا تو کیا ہوتا؟ تم اتنے سرکش لوگ ہو کہ تم ان احکام کی پابندی کے لیے تیار ہی نہیں ہو. تم سے عاجزی کر کے داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن تم نے اس کا الٹ کیا اور اکھڑتے ہوئے داخل ہوئے. تمہارے ذہن میں صرف دنیا 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 ہی بسی ہوئی تھی، بس کھانا پینا اور ختم. تم نے ہمارے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی. تم نے ہفتے کے دن کو مکر و فریب سے اپنے لیے جائز کر لیا، اور مچھلیوں کا شکار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اپنے عہد اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو توڑا، اور پھر انبیاء کی اطاعت کی بجائے انہیں ناحق قتل کرتے رہے. تو کیا تورات پر ایمان لانے کا یہی انداز ہے کہ تورات پر ایمان لانے والے ایسا کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال جب انہیں کوئی بات سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت محفوظ ہیں، ہمارے عقائد ہمارے نظریات سب الگ ہیں اور سب سے یونیک ہیں اور سب سے بہتر ہیں. اب ہمارے دل میں کوئی اور بات داخل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اثر انداز ہو سکتی ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کی انہیں نافرمانیوں اور ان کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر بدبختی کی مہر لگا دی گئی. اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اپنی بدبختی کو بھی اعلانیہ اور فخریہ پیش کرتے تھے کہ اچھا نہیں وہ ہم ہی نہیں کر رہے ہیں. ان لوگوں نے الزامات لگائے، اور بہت ہی خطرناک قسم کے الزامات لگائے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر. اور جو بھی اس طرح سے بہتان لگائے گا یا الزام لگائے گا تو ظاہر سی بات اس کی سزا کوئی معمولی سزا نہیں ہے. اب یہاں مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے آج اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کچھ لوگ، یعنی بہت سارے لوگ تو ہیں دنیا میں لیکن ہر کوئی اسلام کو نہ فالو کرتا ہے، ایون جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی صحیح سے اسلام کو فالو نہیں کرتے. تب یہاں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، ہفتے کا دن. آپ بتائیے کہ آج ہم مسلمانوں میں کون کون سے قانون توڑے گئے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے تھے. آپ کا یہ ہوم ورک ہے، آپ کو ڈھونڈنا ہے. جیسے کہ ان کے لیے ہفتے کا دن تھا کہ وہ دنیاوی کام نہیں کریں گے، ہمارے لیے صرف جمعہ کے وقت وہ دو ڈھائی گھنٹے کا وقت ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے نماز کی تیاری کے لیے، جب سے لے کر نماز تک کاروبار اور سب کچھ بند رکھنا ہے. آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں، بھائی بہن جو بھی بزنس کرتے ہیں، جن کی دکانیں ہیں یا جو گھروں میں بھی دکانیں چلا رہے ہیں، تو کیا وہ جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہونے کے لیے کیا وہ اپنی دکانوں کو بند کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر آپ نے جمعہ کی نماز کے وقت اپنے سارے کام کا چھوڑ کے جو اسپیشل خطبہ ہوتا ہے، یعنی جو اردو والا خطبہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ممالک میں اردو میں خطبہ ہوتا ہے جس میں واضح نصیحت کی جاتی ہے، اگر آپ نے وہ خطبہ اٹینڈ نہیں کیا تو آپ سمجھے کہ آپ اس میں شامل ہی نہیں ہوئے جمعہ کی نماز میں. آپ کو نارمل ظہر کی نماز کا ہو سکتا ہے اجر ملے، واللہ اعلم. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم کو غور کرنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے اپنے آپ کو، اپنے احتساب کرنا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی کتنی حدود پر عمل کی جا رہی ہیں، رسم و رواج کے نام پر، دنیا پرستی کے نام پر، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ نہیں اب اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے کریں، لیکن رسم و رواج کو ہی تو ختم کرنے رسول اکرم آئے تھے. تو جس طرح سے یہود ہر طرح سے ہر بیماری اور برائی میں مبتلا ہوئے، آج مسلمان بھی ایز اٹ از اسی طرح ہر برائی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہو چکے ہیں. تو بہرحال یہاں پر کہا گیا کہ وہ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، تو اے نبی آپ رنجیدہ نہ ہو، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ستایا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، عبادت کے لیے بچڑے کو معبود بنایا، حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ تورات کے احکام قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر کھڑا کیا گیا، معلق کیا گیا، ان کو دھمکایا گیا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پہاڑ کو ان پر گرا دیا جائے گا۔ بہرحال پھر انہوں نے زبردستی کا ایمان لائے۔ پھر بستی کے دروازوں سے ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا اور طریقہ بتا دیا گیا تھا کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا اور استغفار کرتے ہوئے جانا۔ اس دفعہ بھی انہوں نے کہا کہ قول اور فعل دونوں سے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی۔ پھر ہفتے کے دن کا روز ان کے لیے مخصوص کیا گیا تھا عبادت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے اس طرح سے کی ہیلے بہانے سے، سمجھنے لگے گویا نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو انہوں نے ہفتے کے دن کا قانون توڑا، اس کو اپنے لیے جائز قرار دیا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی کفر کیا، اور ان کا یہ غلط الزام کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر نعوذ باللہ پھانسی دے دی، یہ دعویٰ ان کو بالکل غلط ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسم و رواج کو چھوڑیں، اپنے معاشرے سے ان چیزوں کو ختم کریں جو کہ ہمارے یہاں رائج پڑ چکی ہیں، جس کو دین کا ایک حصہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ دین کا اسے دور دور تک کبھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہود کی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے والے بن گئے ہوں، یا ہم جو دل چاہتے ہیں ہم خود سے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آج ہی ہماری صبح حدیث کی کلاس چل رہی تھی صحیح بخاری کی، تو کتاب الاذان کا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے، اس میں تو اس میں یہی ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا کہ بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے کہ جب ہم کعبۃ اللہ جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں حرم میں، تو ہم اپنے ہوٹل ہی میں، جو کہ حرم سے دکھائی دیتی ہے وہ ہوٹل، یا ہوٹل میں سے حرم دکھائی دیتا ہے، یعنی کعبۃ اللہ دکھائی دیتا ہے، اور اسپیکرز لگا دیے گئے وہاں کے سارے آس پاس کے ہوٹلوں میں، تو کیا ہم وہیں نماز پڑھ لیں تو کیا ہماری نماز حرم میں شامل ہو جائے گی؟ آپ دیکھیں، یہ اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، جب بہت رش ہے، پورا حرم بھرا ہوا ہے اور وہاں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اس صورت میں اگر کوئی پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ ہوٹل کا علاقہ ہی ہو، تو نماز قابل قبول ہوگی۔ لیکن بیچ میں پورا میدان کھلا پڑا ہے، بیچ میں کی صفیں خالی پڑی ہیں، اور آپ اپنے وی آئی پی ہونے کی وجہ سے آپ کہیں کہ میں تو ہوٹل سے باہر ہی نہیں نکلوں گا یا نکلوں گی، اور وہاں سب کے ساتھ جا کر نماز پڑھنے سے تو میری انسلٹ ہوگی، یا میں عام لوگوں کے ساتھ کیسے نماز پڑھوں؟ تو یہی چیز انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر دیکھا جاتا ہے، تو ہم کو کیا، ہم نماز کے لیے اتنی دور گئے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر کے، تو کیا وہ ہوٹل میں نمازیں پڑھنے کے لیے گئے؟ ہم تو حرم کے لیے آئے تھے نا، ہم حرم میں نماز پڑھیں، کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھیں، یہ تو سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ کہتے کہ اچھا، جب ہم مکہ جاتے ہیں یا مدینہ جاتے ہیں، تو راستے میں ہی جب ہم پہنچ بھی نہیں پاتے کہ بہت دور ہوتے ہیں اور ہمیں حرم نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو سارے لوگ وہاں دروازے اپنے اپنے دکانوں کے باہر ہی جماعت کھڑی کر لیتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جبکہ رسول اکرم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ ابھی صحیح بخاری میں ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو پروقار طریقے سے چلتے ہوئے آؤ، جتنی نماز امام کے ساتھ ملے پڑھ لو، اس کے بعد امام کی نماز ختم ہو جائے تو تم اپنی نماز پوری کر لینا۔ اور ایک بار ایک صحابی دروازے میں داخل ہوئے، تو اس وقت رسول اکرم نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا تھا اور آپ رکوع میں چلے گئے، تو وہ صحابی دروازے سے ہی رکوع کرتے ہوئے آ کر صف میں کھڑے ہوئے۔ جب رسول اکرم نے بعد میں ان کو دیکھا تو معلوم کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اب آئندہ ایسا نہ کرنا، یعنی اطمینان سے تم نماز میں داخل ہو یا آؤ، اور جتنی ملے تم اتنی پڑھ لو۔ اسی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ جہاں دل چاہے وہاں کھڑے نہیں ہو جائیں گے، جماعت کھڑی بھی ہوگی تو آپ کو جانا مسجد ہی ہے، آپ روڈ پر نماز نہیں پڑھ سکتے اس طرح سے کہیں پر بھی کدھر بھی۔ ہاں، اس صورت میں کہ ایک کے پیچھے ایک صف بنتی چلے گئی، بنتی چلے گئی، بنتی چلے گئی، جسے رمضان میں ہوتا ہے کہ بیک وقت 20-20 لاکھ، یا شاید میں غلط فگر بتا رہی ہوں، اس سے زیادہ ہی لوگ ہوتے ہیں میرے خیال سے، تو ایک ہی وقت میں اتنے اتنے لاکھ لوگ ہوتے ہیں رمضان میں۔ تو آپ سوچئے کہ اس وقت اگر میدان میں آپ کھڑے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اور آپ کے پیچھے ایک کے بعد ایک صف ہے، اس صورت میں اگر آپ پیچھے ہوٹلوں میں بھی چلے جاتے ہیں تو صف جڑی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ بھلے ہی دالان سے باہر چلے گئے ہوں مسجد حرام کے، لیکن چونکہ صفیں ملی ہوئی تھیں، متصل تھیں صفیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے پیچھے تھی، تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن خود سے پہلے سے سوچنا، ریزیوم کرنا کہ میں عام لوگوں کے ساتھ نماز کیوں پڑھوں، جا کر میں یہ ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھ لیتی ہوں یا پڑھ لیتا ہوں، تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اس طرح سے ہیلو بہانوں سے آج ہم نے بھی اپنے دین کا مذاق بنا لیا ہے۔ کوئی ایک چیز نہیں ہے، ہر کام کرتے ہیں اللہ اور رسول کا نام لے کر ہی کرتے ہیں، یعنی دین کی ایسی شکل بنا لی ہے جو بالکل ہماری مرضی کے مطابق ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی والا معاملہ ہے، کہ جنت بھی چاہتے ہیں اور سارے گناہ کے کام بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے پکی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بخشے بخشائے ہیں، امت محمدیہ ہیں۔ اور کرسچنز کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو چاہو کرو، شتر بے مہار کی طرح آزاد زندگی گزارو، ہر کام کرو دنیا میں، کیونکہ ہماری طرف سے عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی پھانسی پر چڑھ گئے، نعوذ باللہ۔ تو اس بنا پر وہ کہتے کہ ہم سب کے گناہوں کے بدلے انہوں نے پھانسی دے دی، ان کو دے دی گئی، اب ہم آزاد ہیں جو چاہے کریں۔ اسلام یہ نقطۂ نظر نہیں پیش کرتا، جس کے جیسے اعمال ہے اس کو اس کے مطابق ہی بدلہ ملے گا۔ ہمیں خوش فہمیوں میں نہیں رہنا چاہیے، صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے جنت نہیں ملا کرتی نہ ملتی ہے۔ بھلا تمنا اور آرزوؤں سے جنت ملتی تو رسول اکرم کو صحابہ کے ساتھ ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ویسے ہی مکہ ہی میں رہتے، لیکن آپ نے ہجرت کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانیاں دیے بغیر اور اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دیے بغیر جنت نہیں حاصل ہو سکتی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی حاصل ہوگی۔ تو بہرحال ان لوگوں نے کوئی ایک جرم نہیں کیا تھا، وہ بہت بڑے بڑے جرم کرتے رہے اور بدترین اعمال تک وہ پہنچ گئے۔ انہوں نے حق کو ٹھکرایا، حق اور باطل میں وہ امتیاز نہیں کر سکے، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال ہی خوشنما بنا کر بتا دیے، لہذا ان کا انجام یہاں پر بتا دیا گیا کہ ان کا کتنا برا انجام ہوگا، کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور وہ ایمان بھی نہیں لائیں گے، اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلا، ان تمام آیات سے کیا پتہ چلا کہ ہم کو دین، وہ دین چاہیے فالو کرنے کے لیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ہمارا خود ساختہ دین ہمیں نہیں استعمال کرنا، چلانا ہے اپنی، چاہے وہ پرسنل لائف ہو چاہے ہماری اجتماعی زندگی ہو، ہر حال میں ہم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو، اللہ کی اطاعت کرو اور تکبر سے بچو، کیونکہ یہاں پر مین جو پوائنٹ لگ رہا ہے ان تمام آیت کا، کہ یہود میں تکبر بہت زیادہ سرایت کر چکا تھا، ان کی رگوں پہ میں تکبر بس چکا تھا، لہٰذا اب ان کو وہ عاجزی کرنا ہی نہیں آ رہی تھی، آتی تھی، اور وہ جھکنا نہیں چاہتے تھے یا اسلام کو قبول اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو ایک طرح سے انعت تھا، یا وہ ظلم پر اتر آئے تھے یا پھر وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کھلم کھلا بھی، اور جمعہ کی نماز اور جمعہ کے خطبے کے لیے ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، کہ جب جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر کانسیپٹ اسپیشل یہ ہے، مجھے لگتا ہے پاکستان میں بھی ہوگا، ہندوستان میں تو یہی کانسیپٹ ہے، کہ بس وہ جس وقت امام صاحب اپنا واز ختم کر کے، جب وہ صرف عربی کا چھوٹا سا وہ حصہ پڑھتے ہیں، جس کو خطبہ نہیں کہہ سکتے ہم، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اصل میں، تو وہ حمد و ثنا کا جو پارٹ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے کہ بس وہی خطبہ ہے، بس اتنا سننے چلے جاؤ، تو نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جمعہ کو خطبہ دیا کرتے تھے، اور خطبے میں اس وقت کے حالات کے لحاظ سے آپ بات کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کی تربیت کرتے، ان کو واز و نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو جمعہ کا خطبہ اصل جو ہوتا ہے وہ واز ہوتا ہے، جو تقریر اس وقت ہو رہی ہوتی ہے وہ اصل خطبہ ہے جمعہ کا، آپ کو اس میں شامل رہنا ضروری ہے، جبھی آپ کا جو اس کا رجسٹر ہے اس میں نام لکھا جائے گا، ادروائز نام نہیں لکھا جائے گا۔ تو ہم نے ایسے کتنے قانون ہیں اللہ تعالیٰ کے جو چھوڑ دیے ہیں یا ہیلو بہانوں سے چھوڑے ہیں، تو جو بھی مسلمان تاجر حضرات ہیں ان کو اپنے سارے کام کاروبار بند رکھنے چاہیے جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے وقت، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہود نے یوم السبت کا قانون توڑا تھا، اور ہفتے کے دن کو جو ان کی عبادت کے لیے مخصوص تھا انہوں نے قانون توڑ کر اس میں بزنس کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم بھی ایسے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، جو احکامات ہیں، اس کے خلاف ورزی کرنے والے بنے۔ تو ہمیں ہر حال میں ہر بات پر اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا ہے، اطاعت کرنی ہے، اور دین کو اپنے من کے مطابق نہیں گزارنا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق گزارنا ہے، رسم و رواج سے دور رہنا ہے، اور جتنا آپ قرآن اور سنت کے قریب ہوں گے اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملتی چلی جائے گی۔ تو باقی کی چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے کیا الزام لگایا تھا، اور اس کے علاوہ بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔